پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید۔ سامعین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ یہ ہمارا پروگرام فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں 10 منٹ تک، جس کے بعد یہ پروگرام جاری رہے گا، لیکن فیس بک سے ہم چلے جائیں گے، لیکن آپ ہمارا پروگرام سن سکیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم آغاز کریں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امپیچمنٹ یا ماخذے کے بارے میں، جو کارروائی ہوئی ہے امریکی ایوان انوینگان میں، اس بارے میں بات کریں گے۔ ایوان انوینگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ماخذے کی کارروائی کے لیے 2 الزامات پر قراردادیں منظور کر لی ہیں۔ اس طرح وہ ماخذے کی کارروائی کا باضابطہ سامنا کرنے والے امریکہ کی 243 برس کی تاریخ میں 3rd صدر بن گئے ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں یہ جائزہ لیں گے کہ آیا اس کارروائی کا ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا، ان کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا، ایک ایسے وقت میں جبکہ امریکہ کے صدارتی انتخاب اگلے سال ہونے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر طیب محمود موجود ہیں، سیئٹل یونیورسٹی میں لا اسکول سے تعلق رکھتے ہیں، اور جہانگیر خٹک صاحب ہیں جو کہ ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں اور لکھاری ہیں۔ ڈاکٹر طیب محمود، یہ بتائیے کہ امریکی ایوان نمائندگان نے تو یہ قراردادیں 2 منظور کر لی ہیں، جس میں 2 ڈیموکریٹس بھی ٹوٹے ہیں ان کے ساتھ، لیکن ریپبلکن پارٹی سے کوئی نہیں ٹوٹا۔ سیاسی طور پر اس قرارداد کے کیا اثرات ہوں گے، اور قانونی حیثیت کیا ہوگی، اس لیے کہ جب تک سینٹ میں ان پر فرد جرم عائد نہ کی جائے، ماخذہ ہونا نہ ہونا ایک بالکل بے معنی سی بات ہے۔
جی ہاں، پہلے قانونی بات کر لیتے ہیں جو ذرا آسان ہے۔ یہ جو قراردادیں پاس کی ہیں، یہ ایسی ہی بات ہوگی کہ جیسے کسی پہ فرد جرم عائد کیا جائے، لیکن آگے اس کا ٹرائل ہونا اور اس کو اس کے اوپر اس کا جرم کو ثبت کر دینا، وہ سینٹ کے ہاتھ میں ہے، اور سینٹ کے ہاتھ میں بھی 2/3 اکثریت سے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جیسا آپ کو معلوم ہے، اس وقت بھی سینٹ میں ریپبلکنز کی اکثریت ہے، تو اس لیے یہ تو بالکل خارج الامکان ہے یہ بات کہ وہاں پہ ٹرائل کے بعد یہ بات آگے چل سکے۔ ابھی تک تو یہ بھی جھگڑا ہے کہ آیا وہ کوئی سنجیدگی سے جو ہے ٹرائل کریں گے، کیونکہ ابھی تک جو کچھ کہا ہے ریپبلکن لیڈرشپ نے سینٹ کی، اس سے تو یہی آیا ہے کہ وہ اس کو بالکل کوئی سیریسلی نہیں، ان کا لینے کا پروگرام کسی اور وٹنس کو بلانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ بھی معاملہ ذرا کھٹائی میں پڑ گیا ہے کہ آیا جو ایوان نمائندگان ہے فوری طور پہ جو فرد جرم عائد کی گئی ہے اس کو آگے سینٹ میں بھیجے گا بھی کہ نہیں، اور اگر بھیجے گا تو کب بھیجے گا اور کن شرائط کے مطابق بھیجے گا۔ اب لوٹتے ہیں سیاسی محرکات کی طرف، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ گمبھیر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہی یہ معاشرہ کافی سیاسی طور پہ
منقسم ہے۔
جی ہاں، تو اس میں جو ہے اضافہ ہوا ہے جب سے یہ پروسیس چل رہا ہے، خاص طور پہ ابھی تک کئی حوالوں سے کہا جا سکتا ہے کہ شاید صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کا فائدہ ہوا ہے کہ ان کا جو اپنا بیس ہے جو کافی بڑا ہے، اور چونکہ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹریڈیشنلی روایتی طور پہ ریپبلکن پارٹی میں ان کا اتنا کنٹرول نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے وہ صدر منتخب ہوئے ہیں تب سے انہوں نے پارٹی کے اوپر کافی کنٹرول کر لیا ہے، اور یہ جو امپیچمنٹ کا جب سے یہ شروع ہوا ہے سلسلہ، تو ان کا جو بیس ہے وہ اور زیادہ
مضبوط ہوا ہے،
گرم جوشی سے ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے۔ اور چونکہ ابھی تک دوسری طرف بہت امیدوار سامنے ہیں، اور ابھی بہت قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ کون آگے آئے گا یا نہیں آئے گا، تو اور چیزیں بدلتی ہیں، جیسے آپ کو پتا ہے سیاست میں کئی دفعہ تھوڑے وقت میں، تو اس لیے یہ کہنا کہ اگلے صدارتی انتخاب پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، تو وہ تو شاید قبل از وقت ہو۔ اس میں میں دیکھتا ہوں کہ کافی اتار چڑھائے آئیں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ شاید ڈیموکریٹس
کو نہیں ہوگا۔ جی، ہمیں جوائن کیا ہے لندن سے لارڈ نذیر نے، جو کہ برطانیہ کے ایوان والا کے رکن ہیں۔ لارڈ نذیر، یہ بتائیے کہ یورپ میں کیا ری ایکشن اس وقت آپ کو نظر آتا ہے، ایوان این وینگان کی اس کارروائی کا؟
دیکھیں جب پریزیڈنٹ کلنٹن کے اور نکسن کے خلاف اس طرح امپیچمنٹ ہوئی تھی تو اس وقت بہت شور تھا اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی تھی, لیکن کیونکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ اتنی پرواہ بھی نہیں کرتے, تو میرے خیال میں جو دنیا میں ریئیکشن ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ بھائی اٹس اوکے, یہ تو ہوتا اور ہونا ہی تھا. اور میں جو پریویس اسپیکر ہیں ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ نہ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کنسرنڈ ہیں اور نہ ہی پبلک اپینین میں ان کے خلاف کوئی اتنا ریئیکشن ہوگا. ریئیکشن تب ہوتا ہے جب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بندہ سینسیٹیو ہے اور یہ اس قسم کی بات امپیچمنٹ کی اتنی بڑی بات ہو گئی تو وہ نکسن کی طرح وہ ریزائن ہو جائیں یا ویسے بھی وہ سیاست سے ہٹ جائیں, تو یہ نہ تو ہٹیں گے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو وہ 28-30% کور سپورٹر ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کریں گے, بلکہ اور لوگ بھی شاید
ان کی حمایت میں آئیں گے.
اکانومی بھی آپ کی اسٹرانگ ہے.
جی جاگیر خٹک صاحب, یہ فرمائیے کہ سیاسی طور پر ڈیموکریٹس اس سے کیا کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے, اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور ریپبلکن پارٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ذاتی دشمنی اور ٹرمپ صاحب کی دشمنی کے سبب کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنلی کوئی فائدہ ہوگا ڈیموکریٹس کو اس سے؟
شکریہ جعفری صاحب. میں ڈاکٹر صاحب اور لارڈ نذیر صاحب سے ان کو بہت سلام احترام, اور میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میرا نہیں خیال فائدہ ان کو کافی محدود ہوگا, بلکہ آپ دیکھیے پہلا نقصان تو کل رات کو ہی نظر آ گیا تھا کہ جب تین بلکہ چار ڈیموکریٹک اراکین جو تھے ان میں سے ایک نے تو ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا, اور دو تین جو تھے انہوں نے ان قراردادوں کے خلاف اپنا حق استعمال کیا, اپنا حق رائے دی. تو اس لحاظ سے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ایک بڑا ہی رسکی گیمبل ہے جس میں کہ ڈیموکریٹس گئے. اگرچہ نینسی پلوسی جو ہاؤس کی اسپیکر ہیں ان پر کافی عرصے سے دباؤ تھا ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے خلاف مواخذے کی تحریک لائیں, لیکن وہ اس کے پہلے مخالف تھیں اور وہ ریزسٹ کر رہی تھیں کیونکہ خطرہ یہی تھا کہ ہم جو ہے اگر اس قسم کی تحریک لاتے ہیں تو اس کا ہمیں سیاسی نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ ٹائمنگ آپ دیکھیے امریکہ جو ہے صدارتی انتخابات کی تیاری کر رہا ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب 1998 میں بل کلنٹن کے خلاف جب مواخذہ آیا تھا تو اس کے بعد ہونے والے 1990 کیونکہ اکتوبر میں بل کلنٹن کے خلاف مواخذے کی تحریک پاس ہوئی تھی, منظور ہوئی تھی, اور اس کے بعد نومبر میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں ڈیموکریٹس نے کچھ سیٹیں جیتی تھیں, یعنی جو صاحب کے خلاف تحریک آئی تھی انہی کو سیاسی فائدہ ہوا, اگرچہ انہوں نے ہاؤس کا کنٹرول تو نہیں حاصل کیا لیکن وہ کچھ سیٹیں لے گئے تھے. اس دفعہ چونکہ الیکشن میں ایک سال ہے اور ڈیموکریٹس کی طرف سے جو ان کی اس وقت جو پراپر اسٹریٹجی تو مکمل طور پہ سامنے نہیں آئی ہے کہ وہ سینٹ میں اس کو کس طریقے سے پش کریں گے, لیکن تھوڑا سا ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ وہ ٹائم بائے کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو اس کا کچھ سیاسی فائدہ اگر وہ حاصل کر سکیں, کیونکہ اگر ایک طرف امریکہ میں عمومی طور پر ایک جو پبلک اوپینین ہے منقسم ہے, یعنی صدر ٹرمپ کی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ جب سے یہ مواخذے کی تحریک شروع ہوئی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور امریکہ کے اندر مواخذے کی تحریک کے حوالے سے جو لیٹسٹ پولز جو اس سے پہلے ہوئے تھے اس میں کوئی 47% سے زیادہ لوگ جو تھے وہ اس کے حق میں تھے اور کوئی 45% کے قریب ایسے تھے جو اس کے مخالف تھے, یعنی امریکہ کافی حد تک, یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوورویلمنگ میجورٹی جو تھی وہ صدر ٹرمپ کے مواخذے کے حق میں تھی. لہذا اس تقسیم کا جو سیاسی فائدہ ہے وہ مجھے کافی محدود نظر آ رہا ہے, گرچہ اس سال یعنی آئندہ سال جو انتخابات ہوں گے اس میں 20 جو ریپبلکن پارٹی کے اراکین کانگریس ہیں اسپیشلی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے ممبران ہیں 20 وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, تو اس لیے ڈیموکریٹس پہ ایک اپرچونٹی نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ اس مواخذے کے بعد جو ان کو کچھ تھوڑا بہت سیاسی لیوریج مل رہا ہے, چرچے میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کا فائدہ ان کو بہت زیادہ محدود ہوگا جی. اور اپیرنٹلی تو کم از کم 3-4 سیٹوں پر تو ان کو آلریڈی کچھ نقصان ہو گیا, کیونکہ یہ کم از کم 3 ڈیموکریٹس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ شاید پارٹی بھی بدل لے.
میں ذرا سا یہاں روکوں گا, ایک اعلان یہ کہ ہمارے جو 10 منٹ کا فیس بک پر پروگرام آ رہا تھا وہ اب ہم ختم کر رہے ہیں, لیکن یہ پروگرام جاری رہے گا. 972 کلو ہرٹز پر آپ اس پروگرام کو سن سکیں گے. فیس بک پہ جو لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان سے اب ہم رخصت چاہیں گے, کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر طیب محمود صاحب, یہ فرمائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیرونی ممالک ہیں وہاں پر امریکہ کی ریپوٹیشن کے لیے کوئی اس سے خطرات پیدا ہوں گے؟
دیکھیں جی, باہر کی دنیا میں تو جو امریکہ کی فورن پالیسی کی صدر ٹرمپ کے دور میں اتنی ہچکولے کھانے والی کہنا چاہیے رہی ہے کہ اچانک فیصلے ہو جاتے ہیں, اچانک فیصلے بدل لیے جاتے ہیں, چاہے سیکیورٹی کے معاملات ہوں چاہے تجارت کے معاملات ہوں, یہ دو بڑے جو مسئلے چلتے رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ جو کئی بین الاقوامی ادارے اپنی جگہ پہ موجود تھے, کئی بین الاقوامی معاہدے جو اپنی جگہ پہ موجود تھے, ان کا استحکام جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پہلے ہی باقی دنیا جو ہے وہ پریشان ہی کہنا چاہیے رہی ہے پچھلے چند سال سے, تو یہ چیز جو ہے اس میں ذرا اضافہ ہی کرے گی, اس میں کمی تو نہیں لائے گی. اور اب زیادہ دنیا کو یہ انتظار کرنا پڑے گا کہ چلیے اب سال بھر انتظار کر کے دیکھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے کہ نہیں, تاکہ سیکیورٹی معاملات پہ, تجارت کے معاملات پہ اور یونائٹڈ نیشن سسٹم کے معاملات پہ کوئی پیش رفت ہوگی کہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک امریکہ کی فورن پالیسی کا تعلق ہے, یہ کوئی اچھا وقت اس کے لیے نہیں ہے کہ جہاں ملک کی کریڈیبلٹی اور ملک کا جو وقار ہے اس پہ حرف ہی آیا ہے, اور میرا خیال اس پروسیس کی وجہ سے اس پہ اور حرف آئے گا.
بہت شکریہ ڈاکٹر طیب محمود. جہانگیر خٹک صاحب, لارڈ نذیر, میں تینوں صاحبان کا بے انتہا شکر گزار ہوں. اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے جو پاکستان میں اس وقت سب سے اہم واقعہ ہے. آج پرویز مشرف صاحب کے کیس میں اسپیشل کورٹ نے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ نہ آئے تو ان کی لاش کو بھی ڈی چوک پر 3 دن تک لٹکایا جائے. ہم اس کے اخلاقی اور قانونی اور مذہبی پہلوؤں پر گفتگو کریں گے. ایک بریک, جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو خصوصی عدالت کی طرف سے سزائے موت پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے, جس میں عدالت نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ ان کی سزائے موت کو برقرار رکھا جائے گا, بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کی لاش ملے تو اس کو بھی 3 روز تک ڈی چوک پر لٹکا کر رکھا جائے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر قمر عباسی صاحب, کم سیٹ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے, یہ کس قسم کا فیصلہ ہے, کیا اس کے اخلاقی مضمرات ہوں گے اور مذہبی مضمرات پر بات کریں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے ڈاکٹر قمر عباسی صاحب کی. ہمارے ساتھ اور کوئی صاحب ہیں اس وقت لائن پر؟ جی, تو ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ اس وقت تو پاکستان میں جب کہ یہ فیصلہ تفصیلی طور پر آیا ہے, پرویز مشرف صاحب کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور دوسری جانب وکلا اس بات پر رد عمل ظاہر کر رہے ہیں جو فوج نے ان کی حمایت میں بیانات دیے ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے. ڈاکٹر قمر عباسی صاحب, یہ بتائیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ملک میں. ایک جانب تو وکلاء ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ فوج کے آئی ایس پی آر ڈپارٹمنٹ نے کیوں ان کی حمایت میں اتنا سخت بیان کیا, دوسری جانب عام لوگ ہیں ملک کے مختلف ملکوں میں, شہروں میں اس بات پہ مظاہرے ہو رہے ہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ غلط دیا گیا ہے, وہ غدار نہیں ہے. ملک میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟
پہلی بات تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام کے اوپر مظاہرے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ تو پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی موضوع کے اوپر کسی بھی وقت عوام کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ اس چیز کی قطعاً کوئی گارنٹی نہیں ہے, یقینی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عوام کی واقعی ان کی جذبات ہو رہے ہیں, ان کی نمائندگی ہو رہی ہے یا پھر ان کو لایا جا رہا ہے. آپ کو تو پتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ حکومت کے اپنے ملازمین اور بہت سارے ایسے لوگوں کو اکٹھا کر کے تو ان کی ویڈیوز, ان کی فوٹو, وہ ساری چیزیں اور ان کو نعرے دیے جاتے رہے ہیں. ہماری تاریخ میں اس طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ اس چیز کا ایک نہیں ایک درجن آپ کو ثبوت ملیں گے. تو یہ بات تو آپ سائڈ پہ کر لیں. ایک جمہوریت, جمہوری معاشرے میں ایک جہاں پہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے وہاں پہ سپریم کورٹ کے یا کسی بھی عدالت کے فیصلے کے خلاف عوام کا نکلنا بات تو بنتی نہیں ہے. دوسری بات اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کا جو یہ بیان ہے تو یہ تو بدماشی بیان ہے, مطلب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہاں پہ قانون لونڈی بن کے
میرے خیال میں ہمیں ذرا ڈاکٹر صاحب ہمیں ذرا الفاظ کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے.
چلیے نو پرابلم, میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ قانون ہمیشہ سے کچھ طبقات کی کچھ اداروں کے لیے ایک ان کے تحت رہا ہے, ان کے ماتحت رہا ہے اور انہوں نے قانون کی ہمیشہ دھجیاں بکھیری ہیں. تو اب اگر اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ فیصلہ آیا ہے اب ان کو بھاگنے کا رستہ نہیں مل رہا, ایسا کوئی ان کے لیے رستہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ایک قانونی جنگ کو کیسے قانونی طریقے سے جیتا جائے, اور اس میں ان کو چاہیے جناب جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کے لیے فیس سیونگ کہ ان کو غدار یا ان کو آئین شکن نہ مانا جائے اور ان کو ملک کا ایک وفادار سپاہی اور سپہ سالار مانا جائے. اب بات یہ ہے کہ یہ قانونی جنگ ہے, اس کو سیاسی رنگ دینا قطعاً کوئی فائدہ نہیں. اگر تو یہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں فیصلہ آتا تو ہم یہ مان سکتے تھے کہ یہ فیصلہ ایک بدلہ ہے نواز شریف کی حکومت چھن جانے کا, لیکن یہ فیصلہ عمران خان کی حکومت میں جو کہ سب کو پتا ہے اور عمران خان نے بذات خود بارہا یہ بات کی ہے کہ قومی معاملات میں, معاشی معاملات میں, سیاسی معاملات میں وہ اور پاک فوج ایک ہی پیج پہ ہیں.
اور یہ ہونا بہت اچھی بات ہے جی. بہت شکریہ قمر عباسی صاحب آپ کا. ہمیں جوائن کیا ہے رضا بشیر صاحب نے جو کہ صدر پرویز مشرف صاحب کے وکیل ہیں, اور کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر ہیں اور سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے. پہلے میں کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں اسحاق صاحب نے جو سیٹ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے, جو ایک جج ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ اگر ان کی لاش بھی ملے تو اسے 3 دن تک ڈیٹ چوک پر لٹکایا جائے, مذہبی اعتبار سے, انسانی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے یہ الفاظ کس طرح سے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟
سوال ہے, اس کو تو کوئی بھی شخص سپورٹ نہیں کرتا. یہ ایلین کی لو ہے. جو کانسیپٹ انہوں نے دیا ہے یہ اس سے پہلے جو انہوں نے کہیں کہ پاکستان کی کسی فیصلے میں جمع اس کی مثال نہیں ملتی, قانون میں اس کی مثال نہیں ملتی, کسی کو جو مرنے کی بات بھی جو ہے وہ لٹکائے رکھا جائے, ہینگ کیا جائے, 3 دن تک ہینگ کیا جائے, پھر پلیٹ بھی انہوں نے ڈسکاؤنٹ کر دیا. تو یہ دراصل یہ جو کہ آرڈر اپروچ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک جج کی رائے ہے, مگر یہ غلط ہے. یہ چیز غلط ہے, وہ غلط ہے. باقی اس کے بعد رہے گی کنوکشن اور سینٹینس. کنوکشن جو ہے وہ 2-1 ہے, میجورٹی جو ہے وہ کنوکشن کی فیور میں ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایسا ایفیکٹ نہیں ہے. انہوں نے جسمیر کو چھیڑا تھا, ایک دم ایمرجنسی پریس نافذ کی تھی جس کی ان کو انڈیمنٹی نہیں ملی پارلیمنٹ سے. جب انڈیمنٹی نہیں ملی پارلیمنٹ سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو غلط جو آرٹیکل 6 کی وائلیشن میں ہوا تھا اس کو اس کی سزا کے وہ جو ہے نا وہ ہٹا رہے ہیں. اس میں تو کوئی اس پہ راکٹ سائنس نہیں تھی. رہ گئی کہ پنشمنٹ کیا ہونی چاہیے, کنٹینٹ کیا ہونی چاہیے, کوانٹم کیا ہونا چاہیے, اس پہ ڈبیٹ ہو سکتا ہے. ایک بات ان کو اسٹیٹ ان کو ایک فیئر اپرچونیٹی ملی ہے یا نہیں ملی ہے اس پہ ڈبیٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ ٹرائل ان ایبسنشیا آبویس نہیں تھا. ان کے وکیل پیش ہو رہے تھے اور صرف ان کا صرف ایک پیج نہیں ہوا, 1942 کا, اور وہ بھی ان کا اپنا کنڈکٹ درست نہیں تھا. تو یہ اس میں بات ہے, باقی وہ اپنی فائل کر سکتے ہیں. سیکشن 12 ان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ اپیل کریں, مگر آفٹر سرینڈرنگ بفور دی.
مگر کامران مرتضیٰ صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ لائر بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں, یہ بتائیے مجھے کہ ایک بات, جب ایک اصول طے ہے کہ ایبسنشیا میں مقدمات کے فیصلے نہیں سنائے جاتے, تو یہ ایکسیپشن پرویز مشرف صاحب کے سلسلے میں کیوں اختیار کیا گیا؟
یہ ان کے وکلا پیش ہوتے رہے ہیں, اپنا بیرسٹر سلمان صفدر صاحب پیش ہوتے رہے ہیں, افسیا صاحب ان کے لیے ان کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں, مگر یہ اس میں ان کا کانڈکٹ یہ تھا کہ یہ جب آتے تھے کورٹ کے لیے, اس کیس میں بھی اور دوسرے کیسوں میں بھی یہ پیش نہیں ہو تو ان کے خلاف تھے, اور آتے تھے تو کبھی بائیں چلے جاتے تھے کبھی بائیں چلے جاتے تھے, تو یہ ریزنس نہیں. اور جو کانڈکٹ ہوتا ہے اکیوز کا وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں پہ.
اچھا, بہت شکریہ آپ کا. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو انور منصور خان صاحب ہیں اٹارنی جنرل, ان سے بھی کانٹیکٹ کریں, اگر ان کا نمبر مل گیا تو ان سے بھی بات کریں گے, اور یہ بتاتے چلیں اپنے سننے والوں کو کہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان جج صاحب کے خلاف جو کہ یہ فیصلہ لکھ رہے ہیں کہ اگر لاش بھی ملے تو اس کو 3 دن تک ڈی چوک پر رکھا جائے, جسٹس وقار احمد سیٹھ ان کے خلاف وہ ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, اس بنیاد پر کہ اس کے کہنے کے مطابق وہ مینٹلی فٹ نہیں ہے فیصلے کرنے کے لیے. اور اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے بھی ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف سزائے موت کے تفصیلی فیصلے سے وہ خدشات درست ثابت ہو گئے ہیں جن کا اظہار پہلے کیا گیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ملک اور ادارے کی عزت اور وقار کا دفاع کرنا چاہتے ہیں اور اس کا بھرپور دفاع کریں گے. یہ بتائیے رضا بشیر صاحب کہ آپ پرویز مشرف صاحب کے وکیل ہیں, آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں اور آپ کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو میں 17 دسمبر کے فیصلے پر کچھ بات کرنا چاہوں گا. پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں جو اسپیشل کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ ایک کوشچن مارک ہے. رادر میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زیڈ بٹو کیس کے بعد اس کیس کو ریوائز کیا گیا ہے. پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں ایسی کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے کہ ملزم کی غیر موجودگی میں ٹرائل ان ایبسینشیا کیا جائے. آج تک کی تاریخ میں سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک جب بھی ملزم غیر حاضر ہوتا ہے اور وہ کورٹ میں پیش نہیں ہوتا, اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ملزم کو فیوجیٹو فرام لا ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیا ہو تو اس کیس کا جو لائحہ عمل ہوتا ہے وہ انڈر سیکشن 512 CRPC پروسیڈ کرتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس جو تھے جنرل پرویز مشرف کے اس کیس میں, فرام فرسٹ ڈے جو تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا تھا, چونکہ یہ ایک عام نوعیت کا کیس نہیں تھا, یہ ایک نیشنل امپورٹنٹ کیس تھا اور پاکستان کی تاریخ میں یہ کانسٹیٹیوشن سے متعلق کیس تھا. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا ایسا جسے کہتے ہیں غیر منصفانہ فیصلہ آج تک نہیں آیا. آپ نے خود ہی دیکھ لیا پیرا نمبر جو ججمنٹ کا 66 ہے, کیا وہ فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے؟ 342 کے بیان لیے بغیر کرمنل پروسیجر کوڈ میں یہ چیز مینڈیٹری ہے کہ ملزم کا بیان لیے بغیر ٹرائل آگے پروسیڈ نہیں ہو سکتا. 17 دسمبر کو یہ کیس فائنل آرگومنٹس کے لیے فکس نہیں تھا اور نہ ہی یہ کیس ججمنٹ کے لیے ریزرو تھا. میں نے 13 دسمبر 2019 کو 2 اپلیکیشن جنرل پرویز مشرف کی طرف سے فائل کی تھی, جس میں پہلی جو اپلیکیشن تھی اس میں 342 کے بیان کے لیے ہم نے اسپیشل کورٹ کو ریکویسٹ کی تھی کہ تھرو کمیشن ایک ایسا کمیشن تشکیل دیا جائے جو جنرل پرویز مشرف کا یو اے ای میں ہاسپٹل میں جا کے بیان ریکارڈ کر لے. میں نے ان کی توجہ اسپیشل کورٹ کے ان کے اپنے آرڈر کی طرف دلوائی جو کہ صفائی مثل پر آج بھی کورٹ کی فائل میں موجود ہے. 15/10/2018 کا اسپیشل کورٹ کا اپنا آرڈر ہے کہ دیر شیل بی کانسٹیٹیوٹیڈ اے کمیشن وچ ول रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ। आपने ये देखा, जनरल परवेज मुशर्रफ बयान देने के लिए तैयार थे, उन्होंने कहा आए और मेरा बयान ले लें। दूसरी जो एप्लीकेशन थी वो जनरल परवेज मुशर्रफ के डिफेंस से मुतल्लिक थी, जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ अपना डिफेंस पेश करना चाहते थे और उसमें लिस्ट ऑफ विटनेस देना चाहते थे। ये बड़ी अफसोस की बात है कि 17 दिसंबर को उन दोनों एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं किया गया और जिसे कहते हैं बाईपास कर दिया गया। इसके अलावा 265 के की एप्लीकेशन का भी फैसला नहीं किया गया। आर्टिकल 10A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का फेयर ट्रायल का एक ऑर्डर देता है, इस केस में सो कॉल्ड फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटीज, जिसे कहते हैं स्पेशल कोर्ट, जैसा कि अपने फैसले में लिख रही है कि हमने इनको फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी दी है, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। 2013 में ये कंप्लेंट फाइल की जाती है विदाउट एनी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिले। 7 साल का डिले था। अगर 2007 में ये एक इंसिडेंट हुआ था तो 2013 में ये कंप्लेंट क्यों फाइल की गई? डेफिनेटली विल अल्टियर मोटिव के साथ ये कंप्लेंट फाइल की गई थी। और इसकी जो सबसे बड़ी जिसे कहते हैं लीगल लकुना है, फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर ये कंप्लेंट फॉरवर्ड की गई थी सेक्रेटरी इंटीरियर पाकिस्तान को, जो ऑथराइज ही नहीं थे। फेडरल गवर्नमेंट की ओपिनियन इसमें मैंडेटरी है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की एक फेमस जजमेंट इस वक्त इंटैक्ट है और उसके बारे में दूसरी कोई राय नहीं है। PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 808 मुस्तफा इंपैक्स केस में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये कानून, ये असूल वाजिया तौर पर जिसे कहते हैं लिख दिए हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है। और फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट को कहते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, तमाम मिनिस्टर्स और तमाम जितनी भी सेक्रेटरीज होते हैं उनकी अप्रूवल के बगैर कोई भी चीज़ आगे फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्पेशल कोर्ट का जो ऑर्डर है पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में एक ब्लैक पेपर है और ये किसी सूरत भी इंशाल्लाह ताला आगे सस्टेनेबल नहीं होगा।
अच्छा,
जनरल परवेज मुशर्रफ,
मुझे ये बताइए रजा बशीर साहब कि पाकिस्तान की जो फौज है बहसियत इक़्तदारा उनके पुश्तर मौजूद है, हुकूमत भी आपको सपोर्ट कर रही है। आज ही अभी थोड़ी देर पहले वजीर कानून ने ऐलान किया है कि वो जस्टिस वकार अहमद सेठ के खिलाफ रेफरेंस फाइल करेगी गवर्नमेंट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। इन हालात में आप क्या समझते हैं कि आपका आइंदा लाहे अमल क्या होगा?
इसमें सबसे पहली तो बात यह है कि हमारी लीगल टीम इस पर वर्किंग कर रही है और कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि विद इन 30 डेज हम सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करें उन तमाम एविडेंस के साथ और उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ के डिफेंस के लिए सफ़ा मिसल पर मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ताला हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ को उनके जो बुनियादी हकूक हैं उनके साथ जो फेयर ट्रायल किया जाना था वो उसका अजाला करेंगे।
अच्छा, दो बातें हैं यहाँ पर। अव्वल तो ये कि जो फैसला दिया है स्पेशल कोर्ट ने उसमें ये शर्त है कि अपील करने से पहले उनको गिरफ्तारी पेश करनी पड़ेगी। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिस किस्म के बयान दे चुके हैं, आप ये तवक्को करते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा?
देखें, आपने जनरल परवेज मुशर्रफ की जो व्यूज थे वो आपने लास्ट नाइट भी देखे हैं कि वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं और पाकिस्तान की अदलिया का दिल से एहतराम करते हैं। उनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की अदलिया पर यकीन है कि उनके साथ जो नाइंसाफी की गई है उसका अजाला किया जाएगा। जनरल परवेज मुशर्रफ की जो एलिमेंट है वो कोई डकी छुपी नहीं है। वो पिछले 5 साल से अक्सर और बेशतर हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं, उनकी कीमोथेरेपी हो रही है। कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि एक अक्यूज जो कि अनेबल है और उसकी हेल्थ कंडीशन उसको इजाज़त नहीं दे रही, जिसकी कीमोथेरेपी हो रही है, उसकी अपील को जैसे कहते हैं इन ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड पर एंटरटेन किया जाए। आप उजरत में फैसला करते हैं, आप जनरल परवेज मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में ट्रायल इन एब्सटेंशिया करते हैं और उसके बाद आप जजमेंट्स में उनके बारे में ऐसे रिमार्क्स देते हैं جو صرف ایک فرد وحد کے لیے نہیں بلکہ وہ پاکستان کی ایک ادارے کو براہ راست یا انڈائریکٹ اور ڈائریکٹلی ہٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں نہایت ہی افسوسناک فیصلہ ہے جس کو کوئی بھی پاکستان کا ذیل شعور طبقہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا.
جی ہلو جی اچھا جی یہ بتائیے آپ ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ممتاز تجزیہ کار ہیں, رائٹر ہیں, کالمسٹ ہیں. یہ بتائیے ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب کہ اس وقت جو ہمارا معاشرہ اس کے بارے میں مختلف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولرائزڈ ہو گیا ہے, بہت زیادہ تقسیم ہو گئی ہے, اس میں اداروں کے درمیان ایک کلیش کسی صورت نظر آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ انتہا پسندی کہ اگر لاش بھی ملے تو اسے 3 دن ڈی چوک پہ رکھا جائے, دوسری جانب ان کی حمایت میں مختلف شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں, ان کی مخالفت میں جو فوج نے بیان کے اوپر فوج ان کی مخالفت میں وکیل احتجاج کر رہے ہیں, ہو کیا رہا ہے پورے معاشرے میں اس وقت؟
بہت شکریہ جناب. پہلی بات شروع کرتے ہیں جی یہ ڈی چوک والے معاملے سے. دیکھیے غالباً جج صاحب خود کو 17ویں صدی میں انہوں نے محسوس کیا اور ان کا کہ شاید یہ ایک پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے یا ڈیموکریسی کے لیے ایک بڑا ایک عہد ساز فیصلہ وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے وہ کرومویل والی جو معاملہ ہے, اولیور کرومویل کا جو ہوا تھا برطانیہ میں, اس کی مثال سامنے رکھی ہے کہ کس طرح وہ حالانکہ وہ پروٹیکٹر آف پارلیمنٹ بھی اسے کہا گیا, لیکن جس طرح اس کو اس کا لاش نکال کے اور اس کو پھر علامتی طور پر سزا دی گئی اور سارا کچھ کیا گیا, وہ اس حوالے سے ایک اپنی طرف سے آخری کیل جو ہے وہ تھوک رہے تھے اس طرح کی کسی بھی ایڈونچرزم کے کفن میں, یہ سوچے بغیر کہ کیا ہمارا معاشرہ, ہماری کرنٹ سچویشن اس لیول پہ ہے جس طرح جس جگہ پر اس وقت کے برطانیہ تھا یا ان کے لوگوں کا جو ایک ریفارمسٹ یا ایجنڈا تھا یا ایک رائلسٹ جو معاملہ تھا وہ کیا وہ وہاں پہ ہم اس کے ساتھ خود کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اس سے اس طرح کی جو بات ہے جو کئی دفعہ وہ ہسٹری میں آنے کے شوق میں بندہ وہ لکھ دیتا ہے, ان چیزوں سے جو بیک لیش ہوتا ہے اس کا یہ ہوا ہے کہ جو اصل فیصلہ تھا جس میں ایک چیز یہ نظر آ رہی تھی کہ شاید آئندہ کے لیے پاکستان جو ہے اس میں ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میئر جو لیے جاتے رہے ماضی میں وہ نہیں لیے جائیں گے, کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے اور میرا خیال ہے کہ قوم کا اس پہ ایک طرح کا اتفاق تھا کہ کوئی بھی خدا نہ خواستہ کسی کو موت کی سزا پاتے ہیں, یہ وہ نہیں دیکھا, یہ کوئی گلیڈیٹرز کا یا کوئی جنگوئزم کا دور نہیں ہے, لیکن سب کو یہ تھا کہ فار گوئنگ فارورڈ, اب آئندہ اگر کوئی ایسا ہوگا تو اس کو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ اس طرح کے پریسیڈنس ڈیسیژن پہلے سے موجود ہے. لیکن آج کا جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اور جس میں اوور ایکسائٹیڈ ہو کے شاید جج صاحب نے جو ہے وہ زیادہ ہی بڑے ریپبلکنزم کا انہوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے یہ چیزیں لکھ دی ہیں, اس کی وجہ سے ٹوٹل ڈس ارے میں چلا گیا ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ظاہر ہے کہ پہلے بھی 17 دسمبر والے فیصلے سے بھی کوئی ایک یونینمس وہ نہیں تھا, یہ کوئی فرینچ ریولیوشن کا دور نہیں ہے کہ ساری قوم ایک طرف ہے, لوگوں کے مختلف اوپینینس تھے, پھر جو ادارہ ان کا ہے اس کی اپنی سینسٹیوٹیز ہیں اور جس طرح آج کے فیصلے میں اس ادارے کو ایڈریس کیا گیا ہے, اس کے سینئر آفیسرز کو ایڈریس کیا گیا ہے, وہ کسی طرح بھی ہمارے جو سچویشن ہے یا ہمارے جو ایتھوس ہے جو نیشنل اس سے وہ میل نہیں کھاتے. تو ہم نے ایک اہم موقع بھی ضائع کیا کہ ہم گوئنگ فارورڈ جو ایک جہاں پہ ڈیموکریسی کو مضبوط کر سکتے تھے, ایک جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس کو اس کی بنا جو ہے وہ ڈال سکتے تھے, اس کو زیادہ تحفظ دے سکتے تھے, دورس اس سے ہم نتائج حاصل کر سکتے تھے, وہ سب ہم نے ایک پیراگراف کی وجہ سے ضائع کر دیا. اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کیوں عدالتوں کو کہا جاتا ہے بجائے اشخاص کے کہ وہ فیصلے کریں, کیونکہ عدالت سے ایک ڈسپیشنیٹ اور زیادہ کیلکولیٹڈ ویل کرافٹڈ جو ہے وہ جملوں کی فیصلے کی تراکیب کی جو ہے وہ امید کی جاتی ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب اس سے یہ فل وقت یہ ہوا کہ آرٹیکل 6 والا مسئلہ جو ہے وہ بہت ایک طویل عرصے کے لیے پس منظر میں چلا گیا, اب وہ نہیں ہوگا, جو جنرل صاحب کی وہ ہے اپیل ہے یا جو باقی چیزیں اس کے لیے ظاہر ہے کہ راہ ہموار ہو گئی ہے, کیونکہ اس میں ایک باعث جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یا نظر دکھا دیا جائے گا جو اپیلیٹ کورٹ کو ہے, تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ فی الحال ختم ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں
کہ پھر وہی بات ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کا خود احترام جو ہے یا ان کی خود سینکٹی کو اسٹیبلش کرنا ہوگا. اور وہ ادارے تمام ہیں, وہ پارلیمنٹ بھی ہے, وہ جو کوچی کانسٹیٹیوشنل پلر ہیں, پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے یا جوڈیشری ہے, کہ وہ اپنے بڑے فیصلوں سے, بالغ نظری سے, اپنی حکمت سے چیزوں کو اپنی ویلیو بڑھائیں. یہ کسی سے زبردستی نہیں لیا جا سکتا کہ میں چونکہ جج ہوں تو میری عزت کی جائے, یا میں چونکہ فوجی ہوں تو میری عزت کی جائے, یا میں چونکہ پرائم منسٹر ہوں تو میری عزت کی جائے. یہ عزت آپ کے جو میگنینمس ڈیسیژنز ہوتے ہیں, جو آپ کی سگیسٹی ہوتی ہے, اس سے ارائز کرتی ہے.
اچھا,
اور ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم اداروں کا اعتبار بڑھائیں. یہ نہ ہو کہ کسی کا فیصلہ ہے تو آدھے لوگ کہیں کہ نہیں جی ہمارے سے زیادتی ہو گئی ہے, اور آدھے لوگ کہیں جی آج انصاف کا بول بالا ہو گیا, اور پھر جب اس سے مختلف فیصلہ ہے تو وہ پہلے والے کہنے لگے کہ آج جو ہے وہ ہمارے سے زیادتی ہو گئی ہے, اور دوسرے کہیں گے انصاف کا بول بالا. وہ اس طرح یہ چلے گا نہیں معاملہ.
اچھا, ہمیں جوائن
فکری ہے وہ یہ ہے,
ہمیں جوائن کیا ہے ایئر کموڈور ظفر الاسلام صاحب نے, یہ بتائیے ایئر کموڈور صاحب کے فوج اس قدر کھل کر اس معاملے پر کیوں اظہار خیال کر رہی ہے؟ کیا اس طرح سے ملک میں فوج ایک فریق بن کے سامنے نہیں آ رہی؟
السلام علیکم جناب, بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیے یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ فریق بن کے, اور وہ بھی فریق اس وقت آئیں جبکہ آپ کے پاس وہ پاور ہو. آپ تو ٹیکس پیئر کے ملازم ہیں, ملازم کو کہاں سے حق بن گیا کہ وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں بولے یا جوڈیشری کے معاملے میں بولے.
جی,
اور ہم تاریخ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جرنیل جو ہیں, جب جنہوں نے مارشل لا لگایا, الٹیمیٹلی تو کورٹ سے ہی پرمیشن لینا پڑتی ہے کہ حضور میں نے مارشل لا لگا لیا ہے, مجھے اجازت دیے کہ جائز ہے, تو کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت ہم آپ کو اس کے بغیر اس کو پرمیشن ہی نہیں ملتی. اور جب جان چھوڑتے ہیں ہماری تو پارلیمنٹ سے ریٹیفائی کرتے ہیں, جس طرح 17th امینڈمنٹ کروائی گئی یا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں 8th امینڈمنٹ کروائی گئی. تو بات یہ ہے کہ ملازمین کو بہرحال اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ آقاؤں کو بتائیں. آقا عوام ہے, اور عوام کے ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, اور ان کا ریپرزینٹیٹیو جو ہے وزیر اعظم ہے. تو آپ یہ وزیر اعظم کو ایک آدمی نے سمجھے, وہ 22 کروڑ عوام, دیٹ مینس 220 million پیپل. تو یہ ایک عجیب سی اتفاق ہوا ہے کہ ملازمین جو ہیں وہ بڑھ بڑھ چوڑ چوڑ کے بول رہے ہیں.
اچھا, مجھے یہ ایک بات اور بتائیے, میرے پاس وقت کم ہے, کہ جو فیصلہ ہے جسٹس وقار احمد سیٹھ صاحب نے جو لکھا ہے کہ اگر لاش بھی ملے تو 3 دن تک ڈی چوک پر رکھا جائے, کیا اخلاقی جواز ہے؟
بلکہ میں تو اس سے بھی بڑھاتا ہوں, میں تو اس سے بھی بڑھاتا ہوں کہ اگر لاش کہیں دفنا دی گئی ہے تو اس کو کھود کے نکالیں, جس طرح وہ لارڈ کرامول کا تھا.
مگر یہ بتائیے اس حد تک کیوں, یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اخلاقی, مذہبی اور انسانی اقدار اس بات کی اجازت دیتی ہیں؟
جس طرح وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ ججوں کو قید کریں, صحافیوں کو قید کریں, لوگوں کو گھروں سے اٹھائیں, تو آبویسلی ہم اس کے اوپر تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرعی طور پر اور اخلاقی طور پہ کیسا ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں, میں اس جو ہے ججمنٹ سے بہت خوش ہوں. دس از دا بیسٹ ججمنٹ جو آج تک ہماری کسی عدلیہ نے دیا ہے.
جی, بہت شکریہ آپ کا. اچھا ڈاکٹر آصف اللہ بخش صاحب, ایک بات اور بتائیے قبل اس کے کہ میں بریک لوں, کہ کیا اس ججمنٹ کے اوپر ملک میں سیاست بھی ہو رہی ہے؟
دیکھیے, جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے جس میں جسے کہتے ہیں کہ ایک پارٹیزن اس کو لک ملتی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس پہ جب تقسیم رائے کی تقسیم ہوگی تو اس کو سیاست کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا, اور اس وقت بھی کیا جا رہا ہے, اور دونوں طرف سے ظاہر ہے کہ پریشر گورنمنٹ پہ بھی آتا ہے کہ وہ اب فوراً کوئی اقدام لے تاکہ وہ جسٹیفائی کرے کہ وہ فوج کو بھی خوش رکھنا چاہتی ہے, پھر وہ جوڈیشری کے ساتھ بھی اس کو ظاہر ہے کہ ڈیل کرنا ہے. تو پاکستان میں سچویشن اس حوالے سے بہت زیادہ یعنی کمفرٹیبل نہیں ہے کسی کے لیے بھی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے نکلنے کا راستہ اس میں ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو اصول مان کر اس کے گرد چلیں. اگر ہم اپنے اپنے مطلب کے لیے اصول کا جو گول پوسٹ ہے اس کو چینج کرتے رہیں گے تو پھر یہ کنفیوژن بڑھتا ہی رہے گا, اور پھر یہی ہوگا کہ ایک طرف گریمنس بڑھتی جائے گی اور ایک طرف یہ پرسپشن بڑھتی جائے گی کہ لوگ شاید ہمارے خلاف ہیں, اور پھر یہ چیز اچھی نہیں ہے ملک کے لیے. اور یہ وہی کام ہو جائے گا جس کو میجر جنرل آصف غفور صاحب جس کا کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. جب تک ہم چند رہنما اصول کچھ بنا لیں جو آئین کے حساب سے ہوں, ان کو ہر شخص ماننے کا عہد نہیں کرے گا, تب تک یہ چیز جو
اچھا,
ہے
میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ایم کیو ایم کا ایک دھڑا ہے اس کے وہ کس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے پرویز مشرف صاحب کو اور اس کے اوپر اس کی مخالفت کر رہا ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے وائس آف امریکہ کو, اس کا چھوٹا سا حصہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سن لیں تاکہ پھر میں آپ کا کمنٹ دے سکوں.
جو ججز تھے جنہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا, اس کے بعد جو گیپ کریٹ ہوا, باقی تمام لوگ اس کی بینیفیشریز تھے. ابھی بھی جن لوگوں نے فیصلہ دیا ہے انہیں بینیفیشریز کے ہاتھوں ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انتقامی کارروائی بھی ہو سکتی ہے, شخصی انتقام بھی ہو سکتا ہے. اور میں کہنا نہیں چاہتا, کبھی کبھی اس میں سے لسانیت کی بو آتی ہے.
آصم اللہ بخش صاحب, آپ کا کمنٹ.
جی سر, میں یہ کہوں گا کہ یہ جب بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے اور آپ کوئی ڈیمیج منیمائزیشن یا کاؤنٹر آفینسو کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ تمام ٹولز ہوتے ہیں, یہ مختلف قسم کی جو باتیں اس طرح کی جاتی ہیں وہ صرف پریشر بڑھانے کے لیے کی جاتی ہیں, تاکہ اس چیز کا جو اصل مسئلہ تھا یا جو اس کے قانونی پہلو تھا یا جو ہو سکتے ہیں اعتراضات, ان کو پس پوش رکھا جائے اور اس میں تھوڑا ایک ایموشنل ٹچ دیا جائے, تاکہ عوام کی جو رائے عامہ ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کی جائے. تو یہ سب لوگ استعمال کرتے ہیں, یہ جسٹ وہ پبلک ریلیشننگ کے یا پبلسٹی کے ٹولز میں سے ایک ہے کہ آپ اس طرح کے ایشوز کو اٹھاتے ہیں جو حقیقی تو شاید نہیں ہوتے لیکن ان کی ایموشنل اپیل کافی زیادہ ہوتی ہے.
ہمارے ساتھ رہیے گا آپ. رضا بشیر صاحب, ایک منٹ ہے میرے پاس آپ کے لیے, یہ بتائیے کہ آپ اپنے آئندہ فیصلے کا اعلان کب تک کریں گے؟
ہم ہماری مشاورت جو ہے جی لیگل ٹیم اس پر کام کر رہی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے 48 گھنٹوں میں ہم اس پر جسے کہتے ہیں اپنا لائے عمل واضح کر دیں گے کہ ہم نے سپریم کورٹ میں اپیل فائل کرنی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس میں تمام جسے کہتے ہیں قانونی نکات جو ہیں اس کو ایڈ کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھ ہی لی ہے کہ پاکستان میں اس وقت اس فیصلے سے کوئی بھی ذیل شعور آدمی خوش نہیں ہے, اور ایسے فیصلوں سے صرف پاکستان کو نقصان ہوگا اور کسی کو نہیں نقصان ہوگا.
اچھا, ایک آخری بات یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ایک آپشن صدر کے پاس رحم کی اپیل کا بھی ہے, کیا اس کو بھی آپ استعمال کریں گے؟
دیکھیں, یہ تو جیسے کہتے ہیں آپ کہہ لیں کہ ایک انفورس سین چیزیں ہیں. میرا اس پہ یقین ہے کہ یہ ججمنٹ ان شاء اللہ تعالیٰ سسٹین نہیں کرے گی. ایسی ججمنٹ, ایسا فیصلہ جو پاکستان کی بنیادی جسے کہتے ہیں حقوق کی خلاف ورزی ہے, ایک ملزم کو جسے کہتے ہیں اس کو پھر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا, اور یہ ججمنٹ فل آف ایرر ہے اور جسے کہتے ہیں لکونز ہیں, شیئر وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ جنرل پرویز مشرف کو سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا اور اس ججمنٹ کو جسے کہتے ہیں ہم جیسے کہتے ہیں سیٹ اسائیڈ کروائیں گے.
جی, کیا آپ منتظر ہیں کہ نئے چیف جسٹس جب آئیں گے, جب آپ اس کی اپیل میں جائیں گے؟
دیکھیں, قانونی طور پر ہمارے پاس 30 دن ہیں, ہمیں فیصلے کی کاپی جسے کہتے ہیں ابھی ملی ہے, اس لیے اس جیسے کہتے ہیں اس ایشو پر میں کوئی مزید کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم نے تو اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے جو کہ یہ فیصلہ اس کی فاؤنڈیشن ہی جسے کہتے ہیں الیگل ہے. اور آپ نے خود ہی جیسے پہلے فرمایا ہے کہ جب ججز کا بائسڈ جو ہوتا ہے وہ ایکسپوز ہو جائے, پیرا نمبر 66 وہ کافی ہے یہ کہنے کے لیے کہ کیا یہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا کہ آپ نے اپنے کو پرسنل بائنس کو جسے کہتے ہیں سیٹل کیا ہے. مجھے جسے کہتے ہیں اس کیس میں اور جنرل پرویز مشرف کو سنا ہی نہیں گیا, ان کے بنیادی حقوق جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گارنٹیڈ کرتا ہے, اس کی وائلیشن کی گئی.
بہت شکریہ رضا بشیر صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب, قمر عباسی صاحب اور ایئر کموڈور ظفر الاسلام صاحب. آصم اللہ بخش صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے, ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر اگلے موضوع پر گفتگو ہوگی.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
ویلکم بیک سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں اسلامی ممالک کی کوالالمپور سمٹ جاری ہے۔ کانفرنس میں اسلامی ملکوں کی تنظیم او آئی سی کے 57 میں سے 20 ملکوں کے نمائندہ وفود شریک ہیں۔ پاکستان نے اس کانفرنس میں جانے سے معذرت کی ہے۔ ہم یہ گفتگو کریں گے کہ پاکستان نے اس کانفرنس میں نہ جا کر کیا حاصل کرنا چاہا ہے، اسے کیا حاصل ہوا ہے یا اسے کیا نقصان ہوا ہے۔ ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب نے، جو کہ ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں۔ پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب، میرا پہلا سوال، اچھا ابھی ان کی لائن نہیں مل سکی ہے، عاصم اللہ بخش صاحب آپ بھی بتائیے کہ پاکستان اس کانفرنس میں نہیں گیا، حالانکہ ابتدان یہ تاثر مل رہا تھا کہ اسے پاکستان شریک ہوگا، کیا اسباب ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو اس سے کیا نقصان یا کیا فائدہ ہوگا؟
دیکھیے، پاکستان کے لیے جو بیسک اس میں مسئلہ ہے نا جی، وہ گراس مس کیلکولیشن کا ہے سچویشن کی۔ پاکستان کے کو ظاہر ہے کہ جو اس وقت مسائل درپیش ہیں، بنیادی مسئلہ معیشت کا ہے اور معیشت کے وعدے سے پاکستان کا گلف اسٹیٹس کے ساتھ اور خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ کافی گہرا تعلق ہے۔ اس وقت 3.2 بلین ڈالر کی ایک ڈیفرڈ پیمنٹ کی آئل کی بھی چل رہی ہے فیسلٹی، پھر اس سے پہلے کیش میں بھی سعودی عربیہ نے پیسے دیے، ایک یہ ریفائنری بھی وہ لگا رہے ہیں پاکستان کو، انہوں نے مطلب لیٹر آف انٹینٹ ہے وہ ہے موجود ہے، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہ پاکستان میں جو زر مبادلہ آتا ہے اس کا ایک بڑا ذریعہ جو ہے وہ جو پاکستانی ورکرز ہیں جو وہاں پر کام کرتے ہیں، ان کا جو تفصیلات ادھر ہوتی ہیں اس سے پاکستان حاصل کرتا ہے۔ تو سعودی عربیہ کے ساتھ بہت گہرا پاکستان کا ایک تعلق ہے۔ پاکستان کے جو دفتر خارجہ ہے اور جو ذمہ داران ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں سعودی عربیہ کے ترکی کے ساتھ، قطر کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ تعلقات بگڑے ہیں، اور جب آپ اتنی ڈپینڈنس ہو آپ کی ایک ملک پر اور آپ پھر آپ اس ان ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھائیں اور اس لیول پہ بڑھائیں گے، آپ کہیں گے ایک تنظیم کی جو بنیاد ڈالیں گے، ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی یا میڈیا کی بنیاد ڈالیں گے، تو وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اس کا کیا ایک جو ہے وہ رد عمل آئے گا۔ اس میں جو مس کیلکولیشن والا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کو احساس تھا اور معلوم تھا کہ سعودی عربیہ کی سینسٹیوٹیز کیا ہیں یا پاکستان کی مجبوریاں کیا ہیں، تو پھر انہیں اس کا پہلے سے اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا اس طرح ببانگ دول جو ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، اس کا لیڈر یعنی جو لیڈنگ دو تین بڑے ممالک ہیں اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پاکستان کو اب سفارتی محاذ پہ نقصان ہوگا۔ پاکستان ایک پالیسی کے تحت چل رہا تھا جس میں کچھ ممالک سے مدد لیتا تھا، جس طرح ملیشیا نے، ترکی نے ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کی مدد کی، کشمیر کے مسئلے پہ ملیشیا نے کیا، سعودی عرب نے باوجود دونوں معاملات میں پاکستان کی اس طرح مدد نہیں کی جیسے پاکستان توقع کر رہا تھا۔ لیکن اب ہوگا یہ کہ اس طرح کی ڈبیکل کے بعد اب پاکستان ان ممالک سے بھی اس درجے کی سفارتی مدد کی توقع شاید اب نہ رکھ سکے، اور یہ وہ چیز ہے جو سفارتی جو آئسولیشن ہے اس کی طرف لے کے جاتی ہے کہ ایک طرف وہ ملک ہے جو معاشی لحاظ سے آپ کو اس کی ضرورت ہے لیکن وہ آپ کے سفارتی لحاظ سے کسی جگہ مدد نہیں کرتا۔ کشمیر کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ ہر جگہ دروازہ کٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ انڈیا کے پرائم منسٹر کو اوارڈ دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہ جو ممالک آپ کے ساتھ کھڑے تھے آپ نے ان کو بیچ میں عین وقت پر آ کے چھوڑ دیا، حالانکہ پاکستان کو چاہیے تھا کہ جب بھی چیزیں ہیں وہ پہلے سے مدد کر لیتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یا ہم آپ کی اس کوشش کو سراہتے ہیں لیکن ہم خود اس میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن جب آپ اعلان کر کے اور یہ چیزیں کر کے، تو اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی طرف سے کافی مس ہینڈلنگ ہوئی اور اس کا نقصان آئندہ جو سفارتی معاملات ہیں اس میں ہوگا اٹھانا پڑے گا۔
جی ہمیں جوائن کیا،
مدد نہ مل سکے اور ادھر سے ہوگی۔
پروفیسر حسن عسکری صاحب نے، پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ 57 ممالک ہیں او آئی سی کے جس میں سے صرف 20 ممالک شریک ہو رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان نے پہلے انڈیا دیا شریک ہونے کا لیکن اب وہ شریک نہیں ہو رہا، کیا پاکستان سفارتی طور پر ان اسلامی ملکوں میں آئسولیشن کا شکار ہو جائے گا؟
نہیں آئسولیشن کا شکار تو شاید نہ ہو, لیکن ایک امبیرسنگ سچویشن پاکستان کے لیے ضرور پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ سعودی عربیہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو ایک نیا فورم بن رہا ہے کہیں او آئی سی کے لیے چیلنج نہ ہو, جو کہ او آئی سی جو ہے چونکہ سعودی عربیہ کے ونگز کے اندر ہے, تو لہذا انہوں نے جو ہے اس کی مخالفت کی ہے. اور پاکستان کی چونکہ ڈیپینڈنس سعودی عربیہ پہ کافی زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کمپرومائز کیا ہے پاکستان کی لیڈرشپ نے. اور روایتی طور پر یہ جو فورم بنا تھا اس کے ابتدا میں بنانے میں عمران خان کا بھی ایک انیشیٹو شامل تھا مہاتیر محمد کے ساتھ, لیکن بعد میں لگتا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ سیاسی مصلحت کا شکار اور سیاسی مجبوری کا شکار کے سعودی عربیہ کے پیسے پہ جیتے ہیں, اس کی وجہ سے یا ان سے کنسیشنل ریٹ پہ آئل حاصل کرتے ہیں, اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے فورن پالیسی میں یہ میجر کمپرومائز کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ان ممالک کے ساتھ تعلقات تو پاکستان کے رہیں گے, لیکن پاکستان کی آئیڈینٹیفیکیشن ان ممالک کی بجائے سعودی عربیہ کنزرویٹو عرب اسٹیٹس کے ساتھ ہوگی. اور یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا ایک بہت پرانا ڈائلما ہے کہ جب بھی کوئی ایسا سوال ڈیولپ ہوتا ہے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے حوالے سے تو عام طور پہ پاکستان کنزرویٹو عرب اسٹیٹس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, جن کو ہم کنزرویٹو نہیں کہتے, نان مونارکیکل اسٹیٹ جس طرح ایران ہے, ترکی ہے, ان سے اچھے تعلقات ہونے کے باوجود ان کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ جھک کنزرویٹو عرب اسٹیٹس کی طرف جاتا ہے کیونکہ وہاں سے ان کو پیسہ مل جاتا ہے. تو یہ پاکستان کی اقتصادی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی فورن پالیسی کو کمپرومائز کرتا ہے.
اچھا یہ بتائیے مجھے پروفیسر صاحب کہ یہ جو اتنا بڑا ایک آپ کو ڈویژن نظر آتا ہے کہ 57 سے 20 ممالک ہیں جبکہ 37 ممالک وہاں شامل نہیں ہیں, تو اس سے ساری دنیا کے لیے اسلامی ممالک کے حوالے سے کیا پیغام جاتا ہے؟
دیکھیے اسلامی ممالک کا پیغام تو پہلے سے بہت کمزور ہے, کیونکہ او آئی سی جو ہے وہ اگرچہ 1969 سے کام کر رہی ہے لیکن ایک بین الاقوامی پلیئر کے طور پہ بہت ہی کمزور قسم کی تنظیم جو ہے یہ ثابت ہوئی ہے. اور مسلمانوں کا جو پیغام کیا جائے گا, آپ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں نظر ڈال لیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سعودی عربیہ, یو اے ای اور یہ قطر کے خلاف سفارہ ہے, پھر اس کے علاوہ یمن میں مڈل ایسٹرن پالیٹکس ہمیں جو ہے نظر آتی ہے, تو اسی طرح ہمیں اس کی کچھ ریفلیکشن سیریا اور اب غالباً لیبیا کے اندر نظر آئے گی. تو یہ ایک متھ کے طور پہ ہے اسلامک دنیا کی یونٹی, یہ یونٹی ہے تھیوری کے لیول پر, لیکن جب عملی سیاست آتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ بیشتر ممالک اپنے قومی مفادات کے حوالے سے فیصلے کرتے ہیں, یہ امہ کے کانسیپٹ کے حوالے سے فیصلے نہیں کرتے.
ڈاکٹر آصف اللہ بخش, ایک دفعہ پہلے بھی یہ کوششیں بھٹو صاحب کے دور میں ہو چکی ہیں ایک انڈیپینڈنٹ سا اسلامک بلاک بنانے کی, اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا, آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟
دیکھیے اس وقت یہ تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے بھی ایک کوشش تھی کہ کوئی ہم ایک اپنا افیکٹو پولیٹیکل آرگنائزیشن بنائیں, کیونکہ یہ جو او آئی سی کی یہ بنیادی طور پہ فلسطین کے مسئلے پہ بنی ہے, اس کے بعد ایک ڈارمنسی کا شکار رہی, لیکن اس کوشش کو وہیں پر دبا دیا گیا اور اس کا خمیازہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں نے بھگتا. لیکن اس کے بعد غالباً دونوں ہی ممالک نے جو ہے اس معاملے میں ایگری کر لیا کہ اب جیسے اب حالات کا تقاضا ویسے چلا جائے, اور بالخصوص سعودی عربیہ نے. اور جو مسلم ممالک کی جو ایک طرح کی لیڈرشپ ہے یا جس طرح ایک جو او آئی سی کے جو تمام انتظام و انسرام ہیں, اس کے ہیڈ کوارٹر ہیں, وہ چونکہ سعودی عربیہ کے پاس ہیں جی, اور وہ وہاں سے اگر نکلتا ہے یا کوئی ڈومین ایسی پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ سعودی عربیہ کی لیڈرشپ رول جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے جی. تو اس وجہ سے وہ ایک وہاں پہ ظاہر ہے کہ تشویش کا پایا جانا جو ہے ایک فطری بات تھی. پاکستان کا صرف معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان نے اپنی ترجیحات کا تعین غلط کیا جی. لیکن پاکستان نے اپنے اس تمام معاملے کو ہینڈل بہت
غلط طریقے سے کیا جی.
اس طرح کیا کہ جس میں بہت زیادہ
جی. بہت شکریہ.
وہ گنجائش ہے تنقید کی کہ یہ اس میں بہت زیادہ
بہت شکریہ بہت شکریہ دونوں صاحبان کا. ہمارے پروڈیوسر تھے اسفر امام. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان کے یوتھ ایکسچینج اسٹوڈینٹس امریکہ میں خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. امریکی محکمہ خارجہ کے یوتھ ایکسچینج اسٹڈی اینڈ کلچر پروگرام کے تحت سن 2002 سے ہر سال پاکستان کے ہائی اسکولوں کے لگ بھگ 100 طالب علموں کو ایک سال کے لیے امریکی اسکولوں میں ایک تعلیمی سال گزارنے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے, جس دوران وہ امریکی تعلیم و ثقافت اور اس کی روزمرہ زندگی اور سسٹمز کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ امریکی لوگوں کو اپنے ملک کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں. اس سال اس پروگرام کے تحت 77 پاکستانی طالب علم امریکی ہائی اسکولوں میں ایک سال گزار رہے ہیں. ان طالب علموں کے ایک نمائندہ گروپ نے وائس آف امریکہ کی ایک راؤنڈ ٹیبل میں اس پروگرام کے بارے میں بات کی. میری لینڈ میں زیر تعلیم لاہور کے نوفل الوی نے ایکسچینج پروگرام کے بارے میں بتایا.
یوتھ ایکسچینج اینڈ اسٹڈی پروگرام یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کا یہ فنڈیڈ اسکالرشپ پروگرام ہے, جس میں پاکستان سے اور نہ صرف پاکستان سے کئی ممالک سے ہائی اسکول اسٹوڈنٹس یعنی کہ پاکستان میں جو او لیولس کریں یا میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک اسکالرشپ پروگرام ہے. وہ ایک سال کے لیے امریکہ آتے ہیں اور امریکہ کے ایک لوکل ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں اور ایک امریکن ہوسٹ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں.
انڈیانا میں زیر تعلیم تربت کی کلیان اسلم نے اسے اپنی زندگی کا بہترین موقع قرار دیا.
بہترین گزر رہا ہے میری لائف کی, جو بیسٹ ڈیسیزن ہے وہ یہ ایکسچینج ایئر کے لیے اپلائی کرنا اور امریکہ آنا, کیونکہ یہاں پہ جتنا آپ سیکھتے ہیں وہ میرے خیال سے ایک لائف ٹائم کے لیے آپ کے لیے پرفیکٹ ہوتی ہے.
وسکانسن سے ایپٹ آباد کے محمد ابراہیم سب سے زیادہ اس پر خوش ہیں کہ انہیں بہت سے مضامین پڑھنے کا موقع مل رہا ہے.
یہاں پر تقریباً 25 سے زیادہ سبجیکٹس اویلیبل تھے, اور یہ وہ سبجیکٹس تھے جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوا تھا. اب ان میں سے میں نے اسپینش لی, ایک میں کوئی اور لینگویج سیکھنا چاہتا تھا تو اسپینش لی میں نے. مجھے ایسٹرانومی کا شوق تھا تو ایسٹرانومی پڑھنے کا موقع ملا. آرچری سیکھی, تیر اندازی سیکھی, میں نے فشنگ سیکھی, میں نے گولف سیکھا.
منیسوٹا سے راولا کوٹ کی مشل واجد نے اپنی سکسس سٹوریز کچھ یوں سنائی.
پریزنٹیشن مجھے لگتا ہے میرے لیے ایک اکمپلشمنٹ تھی, کیونکہ میں نے تھرو پریزنٹیشنز 1250 امریکنز کو ایجوکیٹ کیا پاکستان کے بارے میں, تو وہ میرے لیے ایک میجر وکٹری تھی جس میں ہر ایج گروپ کے لوگ تھے. اس کے علاوہ میں سٹی کاؤنسل میٹنگ میں مجھے ایکسچینج پروگرام کے بارے میں بولنے کا موقع ملا.
مشل واجد نے کہا کہ اس پروگرام کا سب سے بڑا فائدہ ایک سال میں ایک امریکی گھرانے سے زندگی بھر کا مضبوط تعلق پیدا کرنا ہے.
مطلب مجھے اس بات میں یقین ہے کہ صرف میں ہی نہیں, میرے جتنے بھی فیلو ایکسچینج اسٹوڈینٹس ہیں سب کا یہی ہے کہ اپنی ہوسٹ فیملی کے ساتھ جو ریلیشن ہے اسے بہت وہ لوگ اڈور کرتے ہیں, بہت اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. بے شک ایک سال ہی آتے ہیں لیکن وہ یہاں پہ وہ بانڈ کریٹ کر کے جاتے ہیں.
اور انڈیانا سے اسلام آباد کی وردہ عرفان نے کہا کہ ان کے لیے سب سے فخر کا موقع وہ ہوتا ہے جب ان کی پریزنٹیشن کے موقع پر پاکستان کا قومی ترانہ بجتا ہے.
جب آپ کا نیشنل اینتھم بیک گراؤنڈ میں پلے ہو رہا ہوتا ہے, سب اسٹوڈینٹس آپ کے نیشنل اینتھم کے لیے کھڑے ہو کے رسپیکٹ پے کرتے ہیں اس کو, جتنا مجھے فخر محسوس ہوتا ہے اس بات پہ مجھے کبھی زندگی میں نہیں ہوا, اور اس وجہ سے میں بار بار پریزنٹیشن میں کر رہی تھی.
اور تلیان اسلم نے کہا کہ ان کے لیے اپنی سب سے بڑی کامیابی اسٹوڈینٹ آف منتھ بننا تھا.
میری سب سے بڑی کامیابی جو میں لاسٹ منتھ اسٹوڈنٹ آف دا منتھ بنی تھی, تو میرے لیے بہت فخر کی بات ہے, کیونکہ جن لوگوں کو لگتا تھا کہ امریکہ میں ایک بلوچ لڑکی آ کے کچھ نہیں کر سکتی, ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا جواب تھا میرے ورک کے تھرو کہ انہیں پتا چلا کہ بھائی بلوچ لڑکی جو تربت سے آئی ہے وہ کبھی کچھ کیا نہیں ہے زندگی میں, وہ اتنے لوگوں کے لائک پورے یس پروگرام میں اسٹوڈنٹ آف دا منتھ بنی ہے, تو یہ اچیومنٹ بہت بڑی.
ایریزونا میں زیر تعلیم نوشیرا کے حمزہ ہٹک نے اس پروگرام کو اپنے لیے ایک لائف چینجنگ تجربہ قرار دیا.
پرسنلی بہت زیادہ چینج ہوا ہوں, اور اتنی گرومنگ جو میری اس 3 ماہ میں ہوئی ہے, میں نہیں مانتا کہ لائک پاکستان میں 5 سال ہوئی میں اتنا کچھ سیکھ جاتا جتنا میں اس 3 ماہ میں.
وردہ عرفان نے کہا کہ یہ پروگرام طالب علموں کو ایک وسیع تر سوچ فراہم کرتا ہے.
میں پہلے تو یہ کہوں گی کہ بہت انتہائی نتیجہ خیز تجربہ ہے یہ, خصوصاً اس اینگل سے کہ مطلب ہم 15 سے 17 سال کے بچے آپ لوگ اپنی ملک کی نمائندگی کرتے ہیں اس طرح سے, तो ये आपको हर तरफ से तराशता है. फ्यूचर भी ये प्रोग्राम जो 10 महीने होते हैं आपके इस तरह शेप कर देता है कि काफी लोग जो उनके पहले कुछ और इरादे होते हैं, दे लुक इनटू बिगर थिंग्स इंस्टेड ऑफ.
और हमजा खटक ने जो न्यूरो सर्जन बनना चाहते थे वर्दा की बात की तायद यूं की.
जब मैं आया हूँ मैं देखे कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है. तो अब मेरा एम्बिशन है कि मैं एज एन एम्बेसडर किसी और कंट्री में एम्प्लॉय होके पाकिस्तान को एज एम्बेसडर मैं रिप्रेजेंट करूँ मुख्तलिफ कंट्रीज में. तो अब मेरा एम्बिशन ये है.
लाहौर के नौफल अलवी ने कहा कि वो आइंदा जिंदगी में अमन के एक सफीर बनेंगे. मेरीलैंड से कराची की नबीहा अतीक ने अपने मुस्तकबिल के इरादों पर यूं बात की.